أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.
ألم يجدك يتيما ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے. تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ. کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا اور سائل کو جھڑک مت دینا اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰا شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے. ابھی آپ سامعین سورہ زحا کی آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے کریم منصوری. اور اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہیں. سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. پروگرام انداز جہاں کے بعد ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام صبح رمضان آپ سماعت فرمائیں گے اور پروگرام صبح رمضان کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھلوکے پیش کیا جائے گا اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات کا اختتام ہوگا. تو سامعین یہ تو اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب. ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahel.tv.ir. سامعین, اب سے کچھ لمحوں بعد ہم خبریں لے کر حاضر ہوں گے. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ویانا میں ایران اور گروپ چار جمع ایک کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری. ہندوستان میں کرونا کا قہر, ایک دن میں 386,000 سے زائد نئے مریض اور 3,500 اموات. افغانستان میں ہونے والے خوفناک کار بم دھماکے میں درجن افراد ہلاک اور زخمی. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. ایران اور چار جمع ایک گروپ کے درمیان ویانا میں گفتگو اور مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے نمائندے کے مطابق جمعرات کو ایرانی وفد کے سربراہ سید عباس عراقچی اور تین یورپی ملکوں کے وفود کے سربراہوں درمیان چار فریقی ملاقات ہوئی, جس میں تازہ ترین صورتحال پر غور کیا گیا. ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی اور یورپی یونین کے ڈپٹی سیکرٹری انریکے مورا نے بھی ایک دوسرے سے ملاقات کی ہے. ایرانی وفد کے سربراہ نے آسٹریا کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی, جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. توقع ہے کہ جمعے کے ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے قائم کیے گئے مختلف ورکنگ گروپ اس حوالے سے تیار کیے جانے والے متون کا بھی جائزہ لیں گے. ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس کا تیسرا دور منگل سے ویانا میں شروع ہوا ہے. اجلاس کے شرکا نے مذاکراتی عمل میں تیزی کی تصدیق کی ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے اعلان کے مطابق امریکی وفد ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر شریک نہیں, اور یہ کہ امریکی وفد کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے جا رہے ہیں. امریکی صدر نے ایک بار پھر ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں اپنے بے بنیاد دعوے کو دہرایا ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے کانگریس میں خطاب کرتے ہوئے ایٹمی سمجھوتے سے واشنگٹن کے ایک طرفہ طور پر باہر نکلنے کی طرف کوئی اشارہ کیے بغیر دعویٰ کیا کہ وہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں اپنے اتحادیوں سے قریبی تعاون کریں گے تاکہ اس سے پیدا ہونے والے خطرات کا جائزہ لیا جا سکے. ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت میں امریکہ ایٹمی سمجھوتے سے ایک طرفہ طور پر باہر نکل گیا تھا, اور امریکی حکومت نے ایران کے عوام کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی پر عمل کر کے اقتصادی دہشت گردی کا ارتکاب کیا. موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران کے سلسلے میں وائٹ ہاؤس کی سابقہ پالیسیوں پر نکتہ چینی تو کی ہے, تاہم ایٹمی سمجھوتے میں واپسی کو ایران کے اقدام سے مشروط کر دیا ہے. انہوں نے اس بات کی جانب کوئی اشارہ کیے بغیر کہ کس حکومت نے ایٹمی سمجھوتے کی خلاف ورزی کی ہے وعدہ کیا ہے کہ اگر ایران ایٹمی سمجھوتے پر مکمل عمل درآمد شروع کر دے تو واشنگٹن بھی اس سمجھوتے میں واپس آ جائے گا, جبکہ اسلامی جمہوریہ ایران واضح کر چکا ہے کہ وہ اسی وقت ایٹمی سمجھوتے پر مکمل عمل درآمد شروع کرے گا جب امریکہ صرف کاغذ پر نہیں بلکہ عملی طور پر تمام پابندیاں منسوخ کر دے اور ایران پابندیوں کی منسوخی کی سچائی کو پرکھ بھی لے. دوسری جانب امریکہ کے ڈیفنس انفارمیشن شعبے کے سربراہ نے بھی تہران کے خلاف واشنگٹن کے پروپیگنڈوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا ہے کہ ایران مغربی ایشیا میں امریکی مفادات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اسکاٹ ڈی بریئر نے امریکی سینٹ میں مسلح افواج کمیٹی میں ایران کے بارے میں اپنے بے بنیاد خیالات کا اظہار کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایران اپنے پڑوسیوں کو اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہے. انہوں نے اپنے بے بنیاد بیان میں عراق کو علاقے میں تہران کے اثر و نفوذ کا میدان بتایا ہے. یہ ایسی حالت میں کہ ایران نے داعش کے خلاف جنگ میں بغداد حکومت کی باضابطہ دعوت پر فوجی مشاورت کے ذریعے تعاون کیا ہے. ایران کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 407 افراد کی موت کے بعد ملک میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 71,758 ہو گئی ہے. وزارت صحت کے جاری اعلامیے کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا کے 19,272 مریضوں کا اندراج کیا گیا, جن میں سے 3,200 افراد کو اسپتالوں میں داخل کرنا پڑا. اعلامیے میں کہا گیا کہ ملک میں کورونا کے مریضوں کی کل تعداد 24,99,077 ہو گئی ہے. ایران کی وزارت ایران کی وزارت داخلہ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اب تک 19 لاکھ، ایران کی وزارت صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اب تک 19,54,321 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ہندوستان میں کرونا کا پھیلاؤ مسلسل انتہائی خطرناک شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 3,498 مریض دم توڑ گئے، جس کے بعد اس ملک میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 2,11,840 ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 3,86,452 نئے کرونا مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ یہ ہندوستان میں ایک دن میں کرونا میں مبتلا ہونے والوں کی اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے، جس کے بعد اس ملک میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,91,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 32,72,256 ہو گئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے زیر علاج مریضوں میں سب سے زیادہ اضافہ کرناٹک، کیرلا اور اتر پردیش میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہندوستان میں آکسیجن کا بحران بدستور جاری ہے۔ اگرچہ روڈ ٹرانسپورٹ کے علاوہ آکسیجن کی سپلائی کے لیے ٹرین اور فضائی سروس کا سہارا بھی لیا گیا ہے، لیکن سپلائی ضرورت سے بہت کم ہے۔ بعض ریاستوں میں آکسیجن کی کالا بازاری بھی شروع ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں وزیراعظم نریندر مودی نے کورونا کے پھیلاؤ کو 100 سال کا سب سے بڑا بحران قرار دیا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق جمعے کو مرکزی کابینہ کے ہنگامی اجلاس میں کورونا کے بحران کا جائزہ لیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق وزیراعظم نریندر مودی کی صدارت میں کابینہ کی میٹنگ کئی گھنٹے تک جاری رہی۔ اس میٹنگ میں کورونا کے بحران کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ 100 سال میں ملک کو درپیش سب سے بڑا بحران ہے، جس سے نمٹنے کے لیے متحد ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتیں اور عوام مل کے ٹیم انڈیا کی طرح اس بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ کورونا کی نئی لہر نے یومیہ متاثرین اور اموات میں ہندوستان کو سب سے آگے کر دیا ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ہندوستان میں کورونا کے 3,86,452 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس دوران مزید 3,500 کورونا کے مریض دم توڑ گئے۔ ہندوستان میں کورونا کی نئی لہر میں ضروری دواؤں اور آکسیجن کی شدید قلت ہو گئی ہے۔ ہندوستان کے مختلف حلقے اور حزب اختلاف کی جماعتیں موجودہ صورتحال کا ذمہ دار حکومت کو قرار دے رہی ہیں۔ ادھر پاکستان میں بھی کورونا سے متاثرین اور اموات میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے اعلان کیا ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 5,112 نئے مریضوں اور 131 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کورونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 17,811 اور کورونا سے متاثرین کی تعداد 8,20,823 ہو چکی ہے۔ پاکستان کے کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق ملک میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 91,547 ہو گئی ہے، جن میں سے 11,465 کی حالت تشویشناک ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کورونا کی تیسری لہر کا زور صوبے پنجاب میں زیادہ ہے، جہاں کورونا سے متاثرین کی تعداد 3,01,114 اور اموات کی تعداد 8,410 ہو گئی ہے۔ افغانستان میں ہونے والے خوفناک کار بم دھماکے میں درجن افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ کابل سے ہمارے نمائندے کے مطابق کار بم دھماکہ جمعے کی شب صبح لوگر کے صدر مقام پل علم کے گنجان آبادی والے علاقے میں ہوا۔ کہا جا رہا ہے کہ کار بم دھماکے میں سرکاری مہمان خانے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان طارق آرین نے کہا ہے کہ دھماکے میں 30 سے زائد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب افغانستان کی وزارت صحت کے ترجمان نے دھماکے میں 5 افراد کی ہلاکت اور 60 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ بعض میڈیا رپورٹوں میں لوگر دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 20 اور زخمیوں کی تعداد 60 بتائی گئی ہے۔ تحریک اسلامی کے رہنما اور انقلاب بحرین کے قائد آیت اللہ عیسیٰ قاسم نے ملک میں بنیادی اصلاحات کا مطالبہ کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق انقلاب بحرین کے قائد اور تحریک اسلامی کے رہنما آیت اللہ عیسیٰ قاسم نے جمعے کے روز اپنے ایک بیان میں کہا کہ بحرین کی بقا اور دوام کا دار و مدار بنیادی اور حقیقی اصلاحات پر ہے۔ آیت اللہ عیسیٰ قاسم کے بیان میں کہا گیا کہ بحرین اس وقت شدید قسم کے بحرانوں سے دوچار ہے اور شاہی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اس ملک کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر حکومت بحرین نے غلط پالیسیوں کو ترک نہ کیا تو بحرانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ انقلاب بحرین کے قائد کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ صورتحال اسی طرح جاری رہی تو بحرین کی حکومت بہت جلد اندرونی، بیرونی اور عالمی سطح پر تنہا ہو کے رہ جائے گی۔ آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے اپنے بیان کے آخر میں بحرین میں بنیادی اصلاحات کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ بات زور دے کر کہی کہ اس ملک کے عوام اپنے حقوق سے پوری طرح واقف ہیں اور گفتگو کے لیے تیار ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ اگر ملک میں اصلاحات انجام نہ دی گئیں تو صورتحال مزید پیچیدہ اور گمبھیر ہو جائے گی۔ یمن کے قومی حکومت کے ترجمان نے کہا کہ یمن کے بارے میں کوئی بھی مثبت بیان اسی وقت معنی خیز ہو سکتا ہے جب اس ملک کے عوام کا محاصرہ عملی طور پر ختم اور بیرونی حملے بند کر دیے جائیں۔ المصیرہ ٹیلی ویژن کے مطابق یمن کے قومی حکومت کے ترجمان محمد عبدالسلام نے سعودی ولی عہد کے حالیہ بیان پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ محاصرے کا عملی طور پر خاتمہ اور انسان دوستانہ امداد کی ترسیل کو یقینی بنایا جانا امن کی خواہش کی صداقت جانچنے کا واحد ذریعہ ہے۔ یاد رہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے پیر کے روز یمن میں سعودی اتحاد کی جانب سے جنگ بندی کے خلاف ورزیوں کی جانب کوئی اشارہ کے بغیر دعویٰ کیا تھا کہ انہیں امید ہے کہ یمن کی قومی حکومت جنگ بندی کو قبول اور مذاکرات کی میز پر آ جائے گی۔ سعودی عرب نے دو ماہ قبل بعض تجاویز پیش کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ ریاض حکومت یمن میں امن و امان کی خواہاں ہے۔ یمن کی قومی حکومت نے سعودی عرب کی تجاویز کو غیر حقیقت پسندانہ اور ناجائز مطالبات کا حامل قرار دیا تھا۔ یمنی قومی حکومت کا کہنا ہے کہ زمینی اور فضائی حملوں اور محاصرے کا خاتمہ جنگ بندی کی اولین شرط ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سیر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں فلسطین میں عام انتخابات ملتوی کیے جانے کا جائزہ لیں گے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ محمود عباس کی صدارت میں نام نہاد فلسطینی انتظامیہ نے جمعے کی صبح عام انتخابات کو ملتوی کیے جانے کا اعلان کر کے سبھی کو حیرت میں ڈال دیا۔ بظاہر انتخابات ملتوی کیے جانے کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی۔ 15 سال سے فلسطین میں عام انتخابات نہیں کرائے گئے ہیں۔ 15 سال قبل جو انتخابات ہوئے تھے ان میں حماس نے زبردست فتح حاصل کی تھی۔ ممکن ہے کہ محمود عباس نے محسوس کر لیا ہو کہ اس بار کے انتخابات میں بھی ان کی شکست یقینی ہے۔ البتہ انہوں نے انتخابات ملتوی کرنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ چونکہ اسرائیل نے مقبوضہ بیت المقدس میں انتخابات منعقد کرانے کی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے انتخابات ملتوی کیے جاتے ہیں۔ محمود عباس کی جانب سے انتخابات ملتوی کیے جانے کے اعلان کے ساتھ ہی پورے فلسطین میں عوام سڑکوں پر نکل آئے اور انتخابات وقت پر کرائے جانے کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ محمود عباس کی فلسطینی انتظامیہ نے انتخابات ملتوی کرنے کی جو وجہ بیان کی ہے اس کو عوام کے ساتھ ہی حماس نے بھی مسترد کر دیا ہے۔ حماس نے اعلان کیا ہے کہ انتخابات ملتوی کیے جانے کی اصل وجہ یہی ہے کہ فلسطینی انتظامیہ اور تحریک فتح کو یہ خدشہ ہے کہ انتخابات کا نتیجہ 2006 کے انتخابات کے نتیجے جیسا ہی ہو سکتا ہے، جس میں الفتح کو نمایاں شکست اور حماس کو فتح حاصل ہوئی تھی، جبکہ اب حماس کی مقبولیت 2006 کے مقابلے میں کافی بڑھ چکی ہے۔ اسی کے ساتھ بعض ذرائع نے انتخابات کے التوا کو صہیونی سازش کا نتیجہ بھی قرار دیا ہے، جس پر محمود عباس کی قیادت میں نام نہاد فلسطینی انتظامیہ کے ذریعے عمل کیا گیا ہے۔ بہرحال آج کے پروگرام میں ہم فلسطینی انتظامیہ کی جانب سے انتخابات ملتوی کیے جانے کے اصل محرکات اور اس پر فلسطینی عوام نیز مزاحمتی فلسطینی تنظیموں کے رد عمل کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں کراچی سے فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے مرکزی رہنما صابر ابو مریم صاحب حصہ لیں گے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ صابر ابو مریم سے اسکائپ کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے، تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ابو مریم صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جناب۔
جناب، فلسطینی انتظامیہ نے عام انتخابات ملتوی کر دیے ہیں، اس فیصلے کے پیچھے کون سے عوامل اور محرکات کار فرما ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً اس کے پس پردہ بہت سے محرکات ہیں، جن میں ایک دو محرکات تو بہت ہی واضح طور پر ہمیں نظر آ رہے ہیں. پہلا تو نقطہ یہی ہے کہ جس طرح آپ نے اپنی رپورٹ میں بھی بتایا ہے کہ حماس نے جو 2006 میں ایک بہت بڑے پیمانے پر کامیابی حاصل کی تھی اور وہ پٹی پر اپنی حکومت قائم کی تھی،
جی،
لہذا اس کے بعد اس وقت یہ خائف ہیں، اس وقت اسرائیل بھی خائف ہے، رانیا کا تعلق ہے، وہ بھی یقیناً خائف ہیں. کیونکہ دیکھیں 2006 سے اب تک 15 سال میں بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں، بہت سارے ایسی چیزیں گزر چکی ہیں کہ اب پہلے جیسا فلسطین نہیں ہے. اب فلسطین پہلے سے زیادہ مزاحمت کا فلسطین ہے اور عوام کا اعتماد حماس کے ساتھ پہلے سے زیادہ وہ بڑھ چکا ہے. حماس نے جو کہ 2006 میں 9 مولود وارد ہوئی تھی اور ایک پہلے اٹیمپٹ کے اندر اس نے جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے وہ الیکشن کو جیت لیا تھا اور وہاں پر اپنی حکومت سازی کی تھی، لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس 2006 کے بعد حماس نے 2008 میں بھی اسرائیل کے ساتھ ایک مارکہ لڑا ہے، 2011 میں بھی ایک 22 دن کا مارکہ جو ہے وہ حماس ان کے ساتھ وہ لڑ چکی ہے، اسی طرح 2014 میں 51 ڈیز کا جو جنگ ہے، جو وار ہے، وہ بھی اسرائیل نے ان کے ساتھ کیا ہے. اور اب جو لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں کہ حماس اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ اسرائیل اب ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. اسرائیل اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو چند گھنٹوں کے اندر ہی اسرائیلی حملے پسپا ہو جاتے ہیں. اور پھر ابھی یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ حماس نے آگے بڑھ کر ایسی جگہوں کو بھی نشانہ بنایا گیا جہاں پر کہا جاتا ہے کہ جعلی ریاست ہوگی، جعلی ریاست کے وزیر اعظم نیتن یاہو اس کے انقریب پائے جاتے تھے. تو اب حماس پہلے سے زیادہ طاقتور ہے. ایک بڑا خطرہ یہ ہے کہ ویسٹ بینک جہاں پر مزاحمت تھوڑی سی کمزور تھی ماضی میں، وہاں پر کیونکہ اب مزاحمت پھل پھول رہی ہے اور وہاں پر بھی حماس کی مقبولیت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور وہاں سے بھی ایک جو مسلح جد ہو چکا ہے، تو اس میں ایک خطرہ جو سب سے بڑا جو الفتح سے جو بڑا خطرہ جو محسوس ہوتا ہے وہ اسرائیل کے لیے ہے کہ ویسٹ بینک کے اندر اگر مزاحمت ایک بھرپور طاقت کے ساتھ اور انتخابی سیاست میں بھی وہ آ کر بیٹھ جاتی ہے تو پھر اسرائیل کے لیے جو ہے وہ بہت مشکلات، پہلے ہی بہت زیادہ مشکلات ہیں. آپ دیکھیں کہ اسرائیل ایک سال میں 4 مرتبہ اپنی حکومت نہیں بنا سکا ہے، وہاں پر الیکشن کرتا ہے گر جاتا ہے، الیکشن کرتے ہیں گر جاتے ہیں. لیکن ایسی صورت میں اگر حماس کلین سویپ کر جاتی ہے تو جہاں محمود عباس صاحب کو نقصان ہونے کا خدشہ ہے، وہاں اس سے ڈبل خدشہ جو ہے وہ صہیونیوں کی اس جعلی ریاست اسرائیل کو ہے. تو ایک سب سے بڑا محرک تو یہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اندرونی اختلافات ہیں جو چھوٹی موٹی ہوتے ہیں، ظاہر ہے ہر جماعتوں میں گروہوں میں ہوتے ہیں، وہ ہے، لیکن اس کا یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ کوئی عمل دخل نہیں ہے. محمود عباس بھی اس وقت ایک بہت بڑی مسٹیک کر رہے ہیں اور وہ اسرائیل کے پریشر میں ہے یا ان کو شاید یورپ کا بھی پریشر ہے، کیونکہ اسرائیل کے جو یورپین دوست ہیں یقیناً انہوں نے ان کو کہا ہوگا، اور جو یورپین ان کو جو الفتح کو امداد دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں وہاں پر حکومت چلانے کے لیے سسٹم، تو انہوں نے بھی ان کو پریشرائز کیا ہوگا. تو یہ وہ سارے صورتحال ہے جس سے محمود عباس نے آج فیصلہ کیا ہے. تو سب سے جو خطرہ ہے وہ اسرائیل کو ہے، اور سب سے بڑا جو محرک ہے وہ مزاحمت کی طاقتور ہونا ہے، اس کی نشو نما ہے جو پورے فلسطین میں نہر سے بہتر ہوتی چلی.
جی ابو مریم صاحب، دیکھیے 15 سال ہو گئے ہیں فلسطین میں انتخابات نہیں ہوئے ہیں، جہاں تک محمود عباس کی یہ دلیل ہے کہ غزہ میں اور غرب اردن میں اسی وقت انتخابات کرائے جائیں گے جب بیت المقدس میں بھی انتخابات ہوں، اور بیت المقدس میں انتخابات کی اجازت غاصب صہیونی حکومت نہیں دے رہی ہے، اس لیے کہ وہ بیت المقدس پر قابض ہے، وہ بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہتی ہے. یوں تو اصولی طور پر پوری سرزمین فلسطین میں انتخابات ہونے چاہیے جس میں فلسطینی عوام حصہ لیں، لیکن چونکہ سرزمین فلسطین پر غاصب صہیونی حکومت قابض ہے اور وہاں انتخابات کا امکان نہیں ہے، لیکن جن علاقوں پر وہ قابض نہیں ہے جیسے غرب اردن ہے، جیسے غزہ ہے جو فلسطینی جو صہیونی حکومت کے قبضے سے آزاد ہے، ان علاقوں میں انتخابات کرانے میں کیا قباحت اور رکاوٹ ہے؟
دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ فلسطین پورے کا پورا فلسطینیوں کا ہے، وہ غرب اردن ہو یا بیت المقدس ہو یا یروشلم ہو یا بیت اللحم ہو یا وہ غزہ کی پٹی ہو یا کوئی بھی فلسطین کا علاقہ ہو، پورا نہر سے نہر تک یہ پورا فلسطین ہے. ہونیوں کی ایک غاصب اور جعلی ریاست ہے، جرثومہ ہے اسرائیل، یہ تو پہلی بات ہے، یہ خود ہی غاصب ہے، اس کا تسلط ہی غاصبانہ ہے، ناجائز ہے، غیر قانونی چیز ہے، اس سے اجازت مدد لینا یا اس کی اجازت کے تحت یہ کرنا یہ خود ہی غیر معقول قسم کی بات ہے. تو محمود عباس صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنا تھوڑا سا ہوش اور اس اپنے حکم کو ماننے کی بجائے اپنے فلسطینی عوام کی بات کو, اپنے فلسطینی عوام کی تکلیف کو, ان کی خواہشات, ان کی امنگوں کو ترجیح دیں. دیکھیں یہ ریزسٹنس کا موقع ہے. اسرائیل تو کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ غزہ کے اندر بھی الیکشن ہو, اسرائیل کبھی نہیں چاہے گا کہ غرب اردن میں بھی الیکشن ہو
جی.
وہ تو ویسے بھی نہیں چاہے گا کہ کہیں پر بھی الیکشن ہو اور جو ہے وہاں پر کوئی حماس یا کوئی جہاد اسلامی یا کوئی لبریشن فرنٹ وہاں پہ ووٹ لے کر وہ اکثریت سے اپنی حکومت بنا لے, وہ تو اس کے نقصان میں ہے. لہٰذا یہ بہانہ بنانا, یہ دلیل دینا کہ اسرائیل اجازت نہیں دے رہا, اسرائیل کون ہوتا ہے, ہو از اسرائیل, ٹھیک ہے نا. یہ بیت المقدس آپ کا ہے, فلسطینیوں کا ہے, فلسطینیوں نے جس طرح مزاحمت کی ہے, اب محمود عباس صاحب کا یہ امتحان ہے. ان کو چاہیے کہ وہ امتحان میں کامیاب ہوں, اپنے آپ کو سرخرو کر لیں عمر کے اس حصے میں آ کر. اگر وہ چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کے نزدیک کوئی مقام حاصل کریں یا وہ دنیا کے اندر حریت پسندوں کے سامنے کوئی مقام پائیں یا خدا کے حضور جا کر سکیں یا اپنا چہرہ دکھا سکیں, تو یہ وہ وقت ہے کہ اس طرح کے جعلی آرڈر کو بہانہ بنا کر یہ کہنا کہ فلسطین, یہ اسرائیل کے انڈر میں تھوڑی فلسطین چلتا ہے. فلسطین ایک خود فلسطین ہے, یہ ایک جعلی ریاست ہے, یہ ان کو سمجھنا چاہیے اور اس کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ان کی مجبوریاں ہیں, وہاں پر فرنٹ ان کے سامنے قابض ہیں, ان کے سامنے مسائل ہیں, ان کے سامنے دیگر مشکلات ہیں, لیکن یہ وقت ہے کہ آپ ریزسٹنس کریں. ایک ریزسٹنس آپ نے وہ مسلح ریزسٹنس کی ہے جس کے آپ کو جو ہے وہ اثرات بھی نظر آ رہے ہیں کہ اسرائیل کمزور سے کمزور ہو رہا ہے. ایک یہ ڈیموکریٹک جو ہے وہ ایک ریزسٹنس ہے, جمہور کی جو ریزسٹنس ہے کہ جمہور آپ کو دینا ہے, جس کے اندر آپ کو جمہوری آواز کو سامنے لانا ہے اور بتانا ہے کہ فلسطین کے اندر جمہوریت کس طرح کام کر رہی ہے. یہ جو مغربی دنیا کا نعرہ جو ہے ڈیموکریسی کا, یہ اس کے منہ پر ایک تماچے کی صورت میں مار کے دکھانا ہے
جی.
کہ دیکھیں جی آپ ڈیموکریسی ڈیموکریسی کو روتے ہیں, خود اسرائیل کی کیا صورت حال ہے کہ چار حکومتیں چار جو ہے انتخابات دلیل و رسوا ہو رہی ہے. جعلی ڈیموکریسی یہ ہے کہ عوام سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہاں پر انتخابات ہوں. تو لہٰذا یہ بھی ریزسٹنس کا موقع ہے, یہ ایک ایسی انتخابی ریزسٹنس ہے کہ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ محمود عباس صاحب کو فلسطینی عوام کی خواہشات اور ان کی امنگوں کی جو ہے وہ احترام کرتے ہوئے اس کی ترجمانی کرنی چاہیے اور وہ ہونے دے الیکشن. کوئی بات نہیں, کہیں آپ جیتیں گے, کہیں حماس جیتے گی, اور بعد میں ممکن ہے کہ یونٹی گورنمنٹ بنے اور ہمیں ہر ایسے اقدام کی فلسطین کے اندر بھی اور فلسطین سے باہر رہ کر اس کی تاکید کرنی چاہیے اور اس کی قدردانی اور اس کی حمایت کرنی چاہیے.
ابو مریم صاحب, حماس کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اسلو معاہدہ صرف دھوکہ تھا اور اسرائیل نے کبھی بھی اس کی کوئی پابندی نہیں کی ہے, اور شروع سے ہی اس کے اندر اس کی پابندی کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا. اس لیے اب فلسطینی انتظامیہ کو اس معاہدے کے خاتمے کا اعلان کر دینا چاہیے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دو منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس.
بالکل بالکل جناب, دیکھیں یہ بات تو روز روشن کی طرح پہلے بھی آیا تھی
جی.
جس وقت 93 میں یہ جو اوسلو اکارڈ ہو رہا تھا, اور اس سے پہلے آپ دیکھیں جو کیمپ ڈیوڈ ہوا تھا
جی,
دھوکے ہی تو تھے یہ سب. کیمپ ڈیوڈ ہوا یہ بہت بڑا دھوکا تھا, اسی طرح یہ جب اوسلو ہوا تو یہ دھوکا تھا. وہ مذاکرات لیتے چلے جا رہے تھے اور ہمارے جو فلسطینی رہنما تھے اس وقت, وہ مذاکرات کے نام پر جو ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے اور یہ امید لگا رہے تھے کہ شاید ٹیبل کے ذریعے بیٹھ کر وہ فلسطینیوں کا حق لے لیں گے اور فلسطینیوں کو ان کے حقوق دے دیں گے. تو وہ اس وقت بھی یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ اسرائیل مسلسل جو ہے وہ توسیع پسندانہ عزائم کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, صہیونیوں کی آباد کاری کو نہیں روک رہا, صہیونی بستیاں بناتے چلا جا رہا ہے, فلسطینیوں کو در نکالنا چلا جا رہا ہے. اور اسلو معاہدہ ہو یا کوئی اور معاہدے ہوں, وہ ایک دھوکے کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. یہ حقیقت ہے, بہت اچھی بات ہے کہ حماس نے اگر اب اس معاہدے کی آج بھی اگر اس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے ہٹ جانا چاہیے, تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر تمام فلسطینیوں کو یک آواز ہو کر یہ مطالبہ کرنا چاہیے. سارے معاہدوں کی ویسے بھی کوئی حیثیت نہیں ہے, اسرائیل کے ساتھ ہونے والے معاہدوں سے اسرائیل کیا ہے, اس کا وجود ہی غلط ہے. جس کا وجود ہی غاصب ہے اس کے ساتھ معاہدے کی پہلی بات ہے کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ خود ایک دھوکہ ہے. تو اس دھوکے کے ساتھ ایک اور دھوکہ جو ہے وہ معاہدے کی شکل میں ہو جائے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ناانصافی ہوئی.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ.
اور اب
بہرحال محمود عباس نے فلسطینی کاز سے ایک اور دھوکہ کیا ہے, انتخابات کو ملتوی کرنے کا اعلان کر کے پروگرام کے بارے میں ہمیں اپنے ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. اور سامعین اب پیش خدمت ہے ماہ رمضان مبارک کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام صبح رمضان.
سامعین ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام صبح رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین ہمیں امید ہے ہمارا یہ سلسلے وار پروگرام آپ سامعین کی توجہ کا باعث بن رہا ہوگا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ سمین پروگرام صبح رمضان میں اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کے 18th دن کی دعا اور اس دعا کا اردو ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم نبهني فيه لبركات أسحار ونور فيه قلبي بضياء وأنوار وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاري بنورك يا منورا قلوب العارفين. اے معبود آج کے دن مجھ کو اس مہینے کی سحریوں کی برکت سے آگاہ کر, اس میں میرے دل کو اس کی روشنیوں سے چمکا دے, اور اس میں میرے اعضا کو اس ماہ کے احکام پر عمل کرنے کی طرف لگا دے بے واسطہ اپنے نور کے, اے پہچاننے والوں کے دلوں کو روشن کرنے والے. سامعین ماہ مبارک رمضان کے 18th دن کی دعا کے حوالے سے مختصر توضیح اور مختصر تفسیر کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز عالم دین مولانا مظہر عباس نقوی صاحب کو. تو آئیے ان کی گفتگو سے مستفیض ہوتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وهو خیر المعین. رمضان المبارک کے 18th دن کی دعا اور بہت ہی مختصر توضیح اور تشریح. آج کی دعا کا پہلا جملہ اللہم نبہنی فیہ لبرکات اسحار ہی. پروردگار آج کے دن مجھے اس مہینے کے سحریوں کی برکتوں سے آگاہ رکھ. بزرگان دین عجیب جملہ نقل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم میں سے جو بھی جس مقام پر پہنچا ہے وہ سحر خیزی کی وجہ سے ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں ہمیں اہل سحر ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ فقط ہم سحری میں ہونے انہیں سحری میں اٹھیں، کھائیں، پئیں اور سو جائیں، بلکہ سحر کے وقت نماز پڑھنے والے، دعائے سحر کی تلاوت کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اور کوشش کریں کہ پورے سال سحر خیزی کے فوائد سے استفادہ کریں۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو کوشش کرے کہ سحر کے وقت بیدار ہو تاکہ سحر کی برکات سے استفادہ کر سکے۔ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، قرآن ہے یہ، اللہ کے بہترین بندے جیسے خود قرآن نے کہا ہے، اور سحر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے والے وہی تو بہترین بندے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور ہنگام سحر استغفار کرنے والے وہی تو بہترین بندے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذات اقدس الہی یعنی پروردگار عالم ہر شب کے آخر میں اس طرح فرماتا ہے، بہت توجہ دیکھیں، پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ پروردگار آخر شب میں یہ فرماتا ہے کہ کیا کوئی دعا کرنے والا ہے تاکہ میں اس کی دعا کو مستجاب کروں، کیا کوئی درخواست کرنے والا ہے جو مجھ سے درخواست کرے تاکہ میں اس کی امیدوں کو پورا کروں، کیا کوئی ہے جو میری بارگاہ میں آئے اور مجھ سے توبہ کرے، ہے کوئی توبہ کرنے والا تاکہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ اس حدیث میں آخر شب میں بیدار رہنے اور اس کی بارگاہ میں راز و نیاز کرنے کی جانب متوجہ کیا۔ آج کے دن کی دعا کا دوسرا جملہ وَنَّوِّرْ فِي قَلْبِ بِزِيَاءِ أَنْوَارِهِ، اور آج کے اس دن میرے دل کو نورانی کر اے پروردگار اپنے نور سے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ قلب کے نورانی ہونے کو اپنے رب سے طلب کرے، کیونکہ جب قلب نورانی ہو جائے تو پھر شرح صدر انسان میں پیدا ہوتا ہے، جیسے ہم نے پہلے بیان کیا، اور جب انسان میں شرح صدر آ جائے تو تمام ہم و غم ختم ہو جائیں گے اور دنیا کے حوادث اس پر اثر انداز نہیں ہوں گے، اور پھر انسان احسن طریقے سے نعمت ہائے الہی سے لذت حاصل کر سکے گا۔ اور قلب نورانی کب ہوگا؟ قلب نورانی تب ہوگا جب اس اللہ کریم کا ذکر کرتے رہیں، جب اس اللہ کریم کی ہم یاد کرتے رہیں، اس کو یاد کرتے رہیں، اس سے باتیں کرتے رہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں علیک بذکر اللہ فانہ نور القلب، خدا کا ذکر ضرور کرو کیونکہ وہ نور دلوں کا نور ہے۔ خدا کا ذکر کرو کہ اللہ کا ذکر قلوب کا نور ہے۔ ذکر الہی سے دل انسان ہمیشہ منور رہتا ہے۔ اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنا، اس کی بارگاہ میں گریہ کرنا، ذکر کرنا، یہ سب قلب کو نورانی کرتے ہیں۔ اس کی بارگاہ میں ذکر بھی کریں، گریہ بھی کریں، اور اس کی کائنات میں غور کریں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں طلب تو نور القلب فوجد تو ہو فی التفکر والبکا، عجیب ہے نا، طلب تو نور القلب فوجد تو ہو فی تفکر والبکا، میں نے قلب کے نورانی ہونے کو تفکر اور گریہ میں پایا ہے۔ پھر فرماتے ہیں مولا صادق علیہ السلام و طلب تو نور الوجہ فوجد تو ہو فی صلاۃ اللیل، اور چہرے کے نورانی ہونے کو میں نے نماز شب میں پایا۔ کتنے بزرگ علماء، کیسے ان کے نورانی چہرے ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نماز شب کے پابند ہوتے ہیں۔ دل کے نورانی ہونے کے اسباب بیان کیے گئے ہیں، بہت سے اسباب بیان کیے گئے ہیں، مثلا جن میں سے بیداری اور مناجات، کون سا؟ سحر کے وقت، یعنی سحر کے وقت بیداری اور مناجات کرنا، راز و نیاز کرنا پروردگار سے، یہ سبب ہے اسباب میں سے دل کو نورانی، قلب کو نورانی کرنے کے لیے۔ ایک ہے روزہ رکھنا، جسے قلب نورانی ہوتا ہے، کم کھانا، کم کھانے سے بھی قلب نورانی ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا، بزرگان نے بیان کیا ہے، گریہ کرنا روایات میں موجود ہے، نورانی ہوتا ہے۔ کیا قلب، انسان کا قلب نورانی ہوتا ہے حسین پر گریہ کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے قلب نورانی ہوتا ہے، حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھنا شامل ہے اس اسباب میں جس سے دل نورانی ہوتا ہے، قبرستان جانا اس سے دل نورانی ہوتا ہے، نماز شب پڑھنا، گناہوں سے دوری، یاد خدا، یہ اسباب ہیں جو دل کو نورانی کرتے ہیں۔ آج کی اس دعا کا تیسرا جملہ وَخُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي إِلَىٰ اِتِّبَاعِ آثَارِهِ بِنُورِكَ، پروردگار اس ماہ کے احکام پر عمل کرنے پر مجھے آمادہ کر دے، مجھے متوجہ کر دے کہ میں مہینے میں اعمال کر سکوں، بہترین عمل کر سکوں۔ ہماری سوچ یہ ہو کہ ہمارا بدن، ہمارا جسم اللہ کے حکم کی پیروی کر رہا ہے اعمال کرنے کے لیے، اس کی بارگاہ میں اعمال کرنے کے لیے۔ ہماری سوچ یہ ہو کہ ہمارا بدن، ہمارا جسم، میرا بدن، میرا جسم اللہ کے حکم کی پیروی کرے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، میرا بدن، میرا جسم، لیکن حکم اللہ کا، پیروی اللہ کی۔ میرا بدن، میرا جسم، لیکن پیروی خدا کی آنکھ وہاں اٹھے جہاں پروردگار تو چاہتا ہے، زبان وہاں بولے جہاں میں جس میں تیری رضائیت ہو، ہاتھ وہاں کام کریں جو تو چاہے، یہ ہاتھ وہ کام کریں جو تو چاہے، قدم وہاں پر اٹھیں جہاں تیری رضا ہو، میرے اعضا و جوارح فقط تیری اطاعت و بندگی کریں، یہ ہمارا وجود تیری قدرت و طاقت کا محتاج ہو، میرا بدن میری مرضی کے تحت نہ ہو، تیری قدرت تیری طاقت کا محتاج ہے تو پھر تیری ہی اطاعت کی طرف متوجہ ہو، بس تیری اطاعت کی طرف۔ ان سے سوال ہوگا، ہمارے اعضا و جوارح سے سوال ہوگا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کانوا عنہ مسؤولا، بے شک روز قیامت سماع سے بصارت سے اور قوت قلب سے سب سے سوال کیا جائے گا، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی کان کا بھی سوال ہے، آنکھ کا بھی سوال ہے، قلب کا بھی سوال ہے، قوت فیصلہ کا بھی سوال ہے۔ ان میں بابے سے روایت ہوئی ہے، مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے روایت ہوئی ہے، اب کسی شخص کے بارے میں یا خود امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہے یہ مجھے نہیں پتا، بہرحال ایک روز پیغمبر اکرم نے فرمایا، بے شک فلاں شخص میرے کان کی طرح ہے، فلاں شخص میری آنکھ کی طرح ہے، فلاں شخص میرے دل کی طرح ہے۔ جب دوسرا دن آیا تو راوی کہتے ہیں میں آن حضرت کی خدمت میں پہنچا، میں نے دیکھا بہت سے اصحاب بھی موجود تھے، حضرت علی علیہ السلام بھی موجود تھے، اور جن کے بارے میں رسول اکرم نے کہا وہ بھی موجود تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ کل آپ نے اپنے اصحاب کے بارے میں کچھ فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں، پھر اشارہ کرتے رہے کہ یہ میرا کان، یہ میری آنکھ اور یہ میرا دل ہے، لیکن میری کان، میری آنکھ، میرے دل، یعنی تینوں کی طرف اشارہ کیا، میرے کان، میری آنکھ، میرے دل سے سوال کیا جائے گا، اور پھر علی کی طرف اشارہ کر کے کہا ان قریب ان سے میرے اس وسیع علی ابن ابی طالب کی طرف اشارہ کر کے کہا علی ابن ابی طالب کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی جن کو رسول میری آنکھ، میرا کان، میری دل کہہ رہے ہیں ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان سے علی ابن ابی طالب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، چند جملے ادا کیے، پھر اللہ کے حبیب نے اس آیت کی تلاوت کی، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا، بے شک روز قیامت سماع سے بصارت سے قوت قلب سے یعنی آنکھ، ناک اور دل سے سوال کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ علی کے بارے میں سوال ہوگا، سب سے سوال ہوگا، یہ روایت بتا رہی ہے، میں اور زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا، یہ روایت بتا رہی ہے جناب کہ علی کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر پاک پیغمبر نے کہا، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، میری تمام امت کو قیامت کے دن ٹھہرایا جائے گا اور ان سے علی ابن ابی طالب کی ولایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا وقفوہم انہم مسئولون، روکو ان کو، ٹھہراؤ ان کو، کہاں جا رہے ہیں یہ، ابھی ان سے علی کی ولایت و محبت کا سوال کرنا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ علی کی محبت اور علی کی ولایت کا سوال ہوگا، اور شب ضربت علی ابن ابی طالب ہوگی، شب ضربت علی ابن ابی طالب ہوگی۔ تو ہمیں جہاں پر علی علیہ الصلوۃ والسلام کی غربت، علی کی مظلومیت کو اپنانا ہے، وہاں پر بھی، وہاں پر سیرت علی کو، محبت علی کو، ولایت علی کو بھی اپنانا ہے۔ آج کی دعا کا چوتھا جملہ، یا منور قلوب العارفین، اپنے نور کے ذریعے سے اے معرفت والوں کے دلوں کو روشن کرنے والے۔ عارف انسان، معرفت انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی معرفت حاصل کرے اور خود کو گناہ کی غلامی و قید سے توبہ کے ذریعے آزاد کر لے، اور جس چیز، جس چیزوں نے اس کو لقائے خدا، لقاء اللہ اور لقائے پروردگار سے دور رکھا ہے اس سے پرہیز کرے۔ پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمارے نفوس کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے اعضا و جوارح کو اپنی اطاعت کے لیے قرار دینا، ہاں وہ سب تیری اطاعت کریں، اور ہمارے دلوں کو محبت علی اور ولایت علی سے منور فرما۔
سمن، یہ تھے پاکستان کے ممتاز عالم دین مولانا مظہر عباس نقوی، جو ماہ مبارک رمضان کے 18th دن کی دعا کے تناظر میں گفتگو کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام صبح رمضان اپنے اختتام کو پہنچا۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے خصوصی پروگرام صبح رمضان سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اس مرحلے میں پیش خدمت ہے پہلے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ تو سامعین لیجیے سماعت فرمائیے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اپنے میزبان کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 11 اردی بہشت، 18 رمضان مبارک اور 1 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اٹھارہ رمضان المبارک سن 1296 ہجری قمری کو ایران کے مایہ ناز محقق اور ادیب مرزا عبدالعظیم خان قریب ایران کے ایک شمالی شہر گرگان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے صرف و نحو، منطق، ریاضی اور ادب کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور ان علوم میں مہارت حاصل کی۔ استاد قریب نے فارسی زبان و ادب سے متعلق متعدد کتابیں تالیف کیں، جن میں کتاب قواعد فارسی اور بڑے ایرانی شعرا اور قلمکاروں کے حالات زندگی اور ان کے منظوم اور نثری تخلیقات کے بہترین اقتباسات پر مشتمل کتاب فوائد الادب کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ ایران کے اس ممتاز ادیب کا ایک اور شاہکار تاریخ مفصل و جامع شعرائے ایرانی یعنی ایرانی شاعروں کی مفصل اور جامع تاریخ ہے۔ یکم مئی سن 1886 عیسوی کو شکاگو کے مزدوروں نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے ایک عظیم الشان مظاہرے کا اہتمام کیا، لیکن پولیس نے بغیر کسی وجہ کے مظاہرین پر گولی چلا دی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں مزدور ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ اس زمانے میں یورپ میں مزدوروں کو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کام کرنا پڑتا تھا۔ 1886 میں مزدوروں نے مطالبہ کیا کہ ان کے اوقات کار پر نظر ثانی کی جائے اور ان سے ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے کام لیا جائے۔ اس مظاہرے کے بعد شکاگو کی انتظامیہ نے 7 مزدور رہنماؤں کو تختہ دار پر لٹکا دیا، جس سے تحریک میں اور شدت پیدا ہو گئی۔ ان رہنماؤں کی قربانی کے نتیجے میں امریکی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور مزدوروں کے اوقات کار 8 گھنٹے مقرر کرنا پڑے۔ آہستہ آہستہ 1 مئی کا دن شکاگو میں مرنے والے مزدوروں کی یاد میں ہر سال منایا جانے لگا اور اس دن نے بین الاقوامی حیثیت حاصل کر لی۔ گیارہ اردی بہشت 1275 ہجری شمسی کو قاجاری خاندان کے چوتھے بادشاہ ناصر الدین شاہ کے قتل سے تاریخ ایران میں ایک 50 سالہ تاریخ شاہی دور کا خاتمہ ہو گیا اور اس طرح آئینی انقلاب کے لیے فضا ہموار ہو گئی۔ ناصر الدین شاہ جس وقت اپنی سلطنت کا جشن زرین منا رہا تھا، ایران کے ایک انقلابی مجاہد مرزا رضا کرمانی نے اسے گولی کا نشانہ بنایا اور شاہ نے دم توڑ دیا۔ مرزا رضا کرمانی سید جمال الدین اسد آبادی کے پیروں میں سے تھے اور انہوں نے اس زمانے کے ایرانی معاشرے میں پائی جانے والے ظلم و ستم کے خاتمے اور عدل و انصاف کی برقراری کے لیے یہ اقدام کیا تھا۔ ناصر الدین شاہ کا طویل دور حکومت ایران میں عہد قاجاریہ کے اہم ادوار میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس زمانے کے دوسرے اہم واقعات میں ایک تمباکو نوشی کے خلاف مرزا شیرازی کا فتویٰ بھی ہے، جو انہوں نے ایک برطانوی کمپنی کو تمباکو کا خصوصی لائسنس دیے جانے کے احتجاج میں جاری کیا تھا۔ ناصر الدین شاہ قاجار کے دوسرے مظالم میں سے ایک افسوسناک واقعہ اس زمانے کے ایک لائق اور باصلاحیت وزیر اعظم امیر کبیر کا قتل بھی ہے۔ گیارہ اردی بہشت سن 1314 ہجری شمسی کو آیت اللہ سید حسن حسینی شیرازی نجف اشرف میں ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد آیت اللہ مرزا مہدی شیرازی کا شمار نجف اور کربلا کے جید علماء میں ہوتا تھا۔ سید حسن نے ابتدائی دینی تعلیم کربلا کی اعلیٰ دینی درسگاہ میں حاصل کی۔ اس کے بعد وہ اپنے والد اور آیت اللہ سید محمد ہادی میلانی کے درس خارج میں شرکت کرتے رہے۔ فلسفے اور معقولات کی تعلیم انہوں نے آیت اللہ شیخ محمد رضا اصفہانی سے حاصل کی۔ اسی دوران انہوں نے عراق کی باسی حکومت کے خلاف سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے انہیں بہت سی مشکلات اٹھانی پڑیں۔ عالمی سامراج کے پٹھوں نے 11 اردی بہشت سن 1359 ہجری شمسی کو اس عظیم عالم دین کو شہید کر دیا۔ گیارہ اردی بہشت سن 1383 ہجری شمسی کو ایران کے ادیب اور مزاح نگار کیومرس صابری فومنی نے وفات پائی۔ وہ سن 1320 ہجری شمسی میں سومعا سرا میں پیدا ہوئے۔ صابری نے ادب سے اپنے لگاؤ اور طنز آمیز اشعار کہنے کی اپنی صلاحیت کے پیش نظر ادب کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی اور ادب میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ ایران کی سابق پہلوی ڈکٹیٹر حکومت کی مخالفت کیے جانے کی وجہ سے ان کے طنز آمیز اشعار میں سیاسی رنگ پیدا ہو گیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد مختلف عہدوں پر فائز ہونے کے باوجود وہ گل آغا کے قلمی نام سے طنز آمیز مضامین تحریر کرتے رہے۔ 11 اردی بہشت سن 1383 ہجری شمسی کو ان کا انتقال ہوا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بشدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تہران دے د ایران د اسلامی جمہوریت غاک